لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء المتول مولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما درود بجي محمد الله
صلي على محمد وعلى محمد
أزلاني محترم آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر آپ کے سامنے آج ہمارا 6 روز ہے اس سے پہلے کہ اپنے مطالب کو آغاز کروں آج چونکہ ای سی بی کیلنڈر کے اعتبار سے 5 اگست کی تاریخ گزری 5 اگست سن 1988 پاکستان کی ملت تشیع کے لیے ایک غم کا دن تھا شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی جو تقریباً 1983 کے آخر یا 84 میں بے عنوان قائد ملت جعفریہ پاکستان ان کا انتخاب ہوا تھا مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے بعد ان 4 سالوں کے اندر جو 84 سے 88 تک کا ہے تاریخ گواہ ہے کہ ملت تشیع پاکستان نے اپنا ایک مقام حاصل کیا تھا پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے اداروں میں پاکستان کی دوسری رہنے والی اقوام کے درمیان ہر شخص شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے کردار کا معترف تھا اس زمانے کے جو بہت بڑے سیاستدان ہوتے تھے وہ شہید قائد علامہ عارف حسینی کی شخصیت کے گرویدہ ہو چکے تھے چونکہ تاریخ آج کافی پرانی بظاہر نظر آتی ہے 88 میں شہادت ہوئی ہے تقریباً 40-42 سال کا ایک فاصلہ ہے مگر کتابیں موجود ہیں سفیر نور کے نام سے کتاب موجود ہے اس کے اندر علامہ عارف حسینی کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے ضرور پڑھیے گا شہید کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان ایک دو جملوں پہ اکتفا کروں گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں حیات تھے اور آپ نے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کو پاکستان میں اپنا نمائندہ قرار دیا تھا پاکستان کے لیے شہید قائد کے پاس امام خمینی کی نمائندگی تھی باقاعدہ اور اس کے بعد جب شہید کی شہادت ہوئی تو امام خمینی نے باقاعدہ اپنے ان جملوں سے اظہار افسوس کیا کہ میں آج اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہوں یہ جملہ خود شہید کی شخصیت کے اعتراف کے لیے یا بیان کے لیے کافی ہے امام خمینی نے شہید مرتضیٰ مطہری کے لیے جملہ استعمال کیا تھا کہ میں جب مرتضیٰ متحری کی شہادت ہوئی ایران میں تو انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہوں. وہی جملہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے لیے بھی امام خمینی نے بیان کیا. اور اس کے بعد ایک امام خمینی نے اپنی جانب سے پیام جو صادر کیا تھا, اس پیام کے اندر ملت تشیع پاکستان کو بالعموم, علماء کو بالخصوص اس بات کی تاکید کی تھی کہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے جو افکار ہیں اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا, ان کی فکر کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. بیان کیا تھا انہوں نے کہ کیوں, یعنی امام نے اس پیام میں بیان کیا کہ کیوں ان کو شہید کیا. ظاہر ہے شہید قائد کا جو کاموں میں سے ایک بہت ہی بنیادی کام تھا وہ وحدت مسلمین کا کام تھا. شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے شیعہ قیادت کرتے ہوئے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے مکتب کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی فضا کے اندر اس زمانے میں کہ جب وہابیت نے سر اٹھا لیا تھا, اس زمانے میں جب تکفیریت عام ہونا شروع ہو گئی تھی, چونکہ تکفیریت اور وہابیت کو یہاں پر ضیاء الحق کے زمانے سے پروموٹ کرنا شروع کیا گیا تھا, اور اس کی بھی جو بنیادی وجہ ہے وہ افغان وار تھی اور دوسری طرف ایران کے اندر آنے والا انقلاب تھا, کہ انقلاب کے اثر کو روکنے کے لیے, چونکہ آگاہ لوگ بیٹھے ہیں, تھوڑا سا تذکرہ آ گیا تو بیان کر دوں کہ پاکستان وہ سرزمین تھی جس نے اس انقلاب کا اثر بہت زیادہ لیا تھا. پاکستان کے اندر اس انقلاب کا بہت زیادہ اثر تھا, حتیٰ جو وہاں سے ضد انقلابی ایرانی بھاگے انہوں نے پہلا جہاں اپنا کیمپ بنانا چاہا وہ پاکستان تھا. جب وہ وہاں سے بھاگے وہ جو ضد انقلاب تھے اس اسلامی حکومت کے نظام کے خلاف تھا, جب وہ وہاں سے بھاگ کر آئے تو پہلا کیمپ ان کا پاکستان بنا. یہاں الحمدللہ یہاں کی ملت تشیع پاکستان نے, یہاں کے اس وقت کے نوجوانوں نے ان کی اس سازش کو ناکام کیا, ان کا مقابلہ کیا, ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا, پھر وہ یہاں سے دوسری جگہوں پر گئے تھے. بہرحال شہید قائد ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں, ان کی شہادت کا چونکہ آج دن گزرا اس لیے حق تھا کہ ایک ایسی شخصیت کے جس نے 4 سال کے مختصر عرصے میں تشیع پاکستان کو ایک ممتاز مقام عطا کروایا تھا. ملت تشیع پاکستان کی عزت تھی, ملت تشیع پاکستان کو بہت ہی اچھے انداز سے دیکھا جا رہا تھا, اور یقیناً اگر ان کی شہادت نہ ہوتی, کہ وہ خدا بند عالم کی مصلحتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے, بہرحال آج ملت تشیع کسی اور عالم میں ہوتی. فقط آخری جملہ بیان کروں, اس کے بعد ایک فاتحہ کی درخواست کروں گا شہید قائد کے لیے, خصوصی فاتحہ کے لیے, کہ شہید قائد اس کیڈر سے تعلق رکھتے تھے, اس طبقے سے تعلق رکھتے کہ اگر آپ کو ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے امام خمینی کے شاگردوں میں تو آپ کو شہید قائد کو عراق کے باقر الصدر کے ساتھ رکھنا پڑے گا, لبنان کے عباس موسوی کے ساتھ رکھنا پڑے گا. شہید قائد ایک ایسی شخصیت تھے, اس درجے کی شخصیت تھے. بہرحال خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے, ملت تشیع پاکستان کو انشاءاللہ دوبارہ اپنی عزت و شان و شوکت تک پہنچائے. شہید قائد کے لیے مرتبہ خصوصیت کے ساتھ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود پڑھیے محمد والے. حضرت علیہ محترم, ایک تو درود کی آواز متفرق آئی ہے اور جیسی آنی چاہیے ویسے نہیں آئی ہے. بس عزیزان محترم, کربلا نے ہمیں یہی سکھایا کہ انسان اپنے درست عقیدے کے اوپر اپنی جان خدا کے حوالے کر دے تو یہ فوز عظیم ہے, یہ سعادت ہے. ہم شہداء کربلا کو اسی عنوان سے فوز عظیم پر فائز سمجھتے ہیں, ان کو قابل تقلید و تعصی سمجھتے ہیں, انہیں یاد کر کے آج تک کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اس فوز عظیم تک پہنچتے. شہید قائد نے بھی شہادت کے ذریعے سے اسی سعادت کو حاصل کیا ہے. عزیزوں, لیکن تاریخ کے چیپٹرز کے اندر, تاریخ کے اندر جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو اگر ہم تاریخ کو رسول اللہ کے زمانے سے اٹھانا شروع کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ بہت سے افراد اول اسلام میں صحیح راستے پر تھے، صدر اسلام میں درست راستے پر تھے، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد افراد کے اندر انحراف آیا، بہت سے لوگوں نے رسول اللہ کے راستے سے انحراف کیا، رسول اللہ کے بعد مخصوصاً یہ انحراف بڑھا ہے۔ آئمہ علیہ السلام کی تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آئمہ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے بہت سے افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ابتدا ان کی اچھی رہی مگر اختتام اچھا نہیں رہا، اختتام اچھا نہیں رہا۔ تاریخ کے اندر بہت سارے نام ملتے ہیں، خود یہ جو انقلاب برپا ہوا جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر، یہاں اس کی ابتدا میں بہت سے افراد وہ تھے کہ جو خالصتاً انقلابی تھے، مخلص تھے، قربانیاں دین تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس انقلابی کردار کو سنبھال نہیں پائے۔ دو تین میں نے مثالیں کس لیے دیں؟ اس لیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، فقد فاز فوزا عظیما کیا ہے، جو امام علی کی گفتگو سے ہم پہلے دن آپ کے سامنے لے کر آئے تھے کہ امام علی نے دین کی سلامتی کو فوز عظیم قرار دیا تھا، کہا تھا فزت ورب الکعبہ، یعنی آخری لمحے میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ جا رہا ہوں، یا خدا نہ خواستہ میرا دین نہ سالم ہو گیا۔ یہ اتنا اہم ہے۔ بہت سے افراد تاریخ اسلام میں ہمیں نظر آئے، آئمہ کی حیات میں نظر آئے، اس انقلاب کے بعد نظر آئے، اور ہم اپنی دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں جو کچھ عرصہ صحیح ہوتے ہیں، اس کے بعد غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، انحراف آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، اس کی دشمنی کو یقین کرنا ہے، ہمارا ایک دشمن ہے جس نے طے کیا ہے کہ وہ ہمیں سعادت کے راستے تک نہیں پہنچنے دے گا، اس نے طے کیا ہے، اس نے قسم کھائی ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اس کے پاس چالیں ہیں، سازشیں ہیں، حربہ ہے، وہ ہماری رگوں پہ میں صلاحیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وسوسہ کر سکتا ہے، لیکن وہ آیات بھی ذہن میں رہیں کہ اس کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا، زور نہیں چل سکتا، جو وسوسے میں جائے گا وہ اس کو بہکا کر لے جائے گا۔ لہذا اس چیز کو دعاؤں میں سکھایا گیا کہ خداوند عالم سے مانگو، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ اس دعا کے جملے کو یاد کرنا چاہیں، یاد کر لیں، اپنے قنوت میں اس جملے کو پڑھیں، تاریخ کے ان لوگوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ ضمانت جب تک موت نہیں آ جاتی، کسی کو اس بات کی ضمانت نہیں کہ تم ہمیشہ سالم رہو، موت کا مرحلہ پتہ کرے گا۔ امام علی نے یہ بیان کیا کہ فوز پر کون پہنچا؟ جو خداوند عالم کے سامنے سعادت کے ساتھ پہنچا، وہ فوز عظیم پر پہنچنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے بہت سے کام کروائے، اچھی چیزیں کروا دیں، اس کے بعد بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی لیے دعا کا جملہ ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ہمارا انجام کار اچھا فرمانا، انجام کار اچھا کرنا، یعنی آخرت ہماری سے، آخرت سے پہلے کا مرحلہ موت کے ذریعے سے۔ بس عزیزانِ محترم، اس اعتبار سے روزانہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ فوز عظیم وہی شہداء کربلا نے رکھا، تمام کے تمام راہ حق پر قربان ہو گئے، فوز عظیم تک پہنچے۔ قرآن کریم نے مختلف راستے بیان کیے ہمارے سامنے فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے، آج جس راستے کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے، جس کو سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آیت پہلی 70، آیت نمبر 70 سورہ احزاب کی مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے بیان کر رہی ہے، وہ یہ ایک گزارش ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو ایک اجنبی کی طرح نہیں سننا چاہیے۔ قرآن کی جو آیات ہیں، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تو اگر میرا تعلق امام المتقین یا عصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، مجھے آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس قرآن کی آیت کے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہی صحیح طریقہ بیان کیا ہے۔ اسی لیے آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ جا کر دیکھیں گے تو جہاں بھی آئمہ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خداوند عالم کی نعمتوں پر مشتمل آیات کو پڑھتے تھے، آئمہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، خدا کی نعمت پہ، اس کی وعدوں پر ایک اعتماد ہوتا تھا کہ خدا ان نعمتوں، ان بہشت کی باتوں کو ہم سے کر رہا ہے، ان وعدوں کو دے رہا ہے۔ اور جہاں عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا وہاں آئمہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ اپنے آپ کو قرآن کی ان آیتوں کے سامنے پیش کرتے تھے، حالانکہ قرآن ناطق تھے، قرآن صامت کے پڑھتے وقت قرآن ناطق کی یہ کیفیت ہے۔
اسی طرح صلحاء علماء کا طریقہ کار رہا. بس مخصوصاً کہیں اور ہم اگر نہ بھی کر پائیں کہ اگرچہ نہیں کرنا ہر جگہ ہمیں کرنی ہے یہ پریکٹس، لیکن جہاں ایمان کا تذکرہ ہو، چونکہ ہمارا تعلق ایمان سے ہے، ہم مؤمن ہیں انشاءاللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے وصی برحق امام علی علیہ السلام اور تمام ائمہ کی وصایت پر ایمان رکھتے ہیں. لہٰذا جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں ہمیں فوراً کانشیس ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے. خود اس آیت کے اندر خدا نے کیا بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان پرہیزگاری پر عمل کرو، تقویٰ پر عمل کرو. تقویٰ عزیزوں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے، یعنی تقویٰ کس کا راستہ ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، یہ دیکھو کہ عنوان متقی کس کے لیے آیا ہے، یہ دیکھو کہ امام المتقین کس کو کہا جاتا ہے. جس کو امام المتقین کہا جائے بس اس کی زندگی جو کچھ بھی ہے وہ تقویٰ کی تفسیر ہے. امام المتقین کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. اب تقویٰ کی تفسیر کیا ہے؟ جو کچھ امام علی کی زندگی میں ہے وہ تقویٰ ہے، چونکہ وہ امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں، تقویٰ کے امام ہیں. جو امام علی نے کیا، امام علی علیہ السلام نے اگر معاشرے سے خود کو کاٹا، منزوی ہوئے، آئسولیٹ ہو کر بیٹھے، فقط تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی عبادت کو اس رنگ سے انجام دیا، تو آپ کے اور میرے لیے وہ حجت ہے. اگر امام علی نے یہ نہیں کیا، امام علی علیہ السلام نے علم کو وسعت دی، رسول اللہ نے امام علی کو علم کے ابواب سکھائے، جو امام علی نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے ہزار باب سکھائے، میں نے ہر باب سے پھر ہزار ابواب کو کھولا، یعنی علم کو وسعت دی، تو بے عنوان متقی، بے عنوان پیرو امام المتقین میرا کیا فرض بنا؟ میرا فرض بنا کہ میں علم کی وادی میں قدم رکھوں، میری زندگی عالمانہ زندگی ہونی چاہیے، جو کام کروں اس کے اندر علم کے راستے پر چلوں. وہ امام علی علیہ السلام نے خدا کی عبادت کو اہمیت دی، میرا راستہ وہی ہونا چاہیے، جو بھی راستہ امام علی کا ہے. بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا کام تقویٰ پر عمل کرو، پرہیزگاری پر عمل کرو. سادہ الفاظ میں یعنی جس چیز پر تمہارا دل چاہے اس پر عمل نہ کرو. ہر چیز پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ میرا پروردگار، اس کا رسول اور میرا مولا کیا چاہتا ہے. میرے اس کام کا اثر، جو بھی کام کر رہے ہو، جہاں بھی بیٹھے ہو، مخصوصاً جوانوں سے بیان کر رہا ہوں، جو کرنا ہے یہ سوچ کے کرو اس کا اثر کہاں پر ہے، خدا رسول اور امام کی نگاہ میں. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان کیا کرو تقویٰ کے بعد، قولوا قولا سدیدا، اپنی باتوں کے اندر سچے بن جاؤ، صدق کو استعمال کرو، صدق پر آ جاؤ. قول قولا سدیدا یعنی استوار بات کرو، اس کا جو ترجمہ کیا جائے گا قولا سدیدا استوار، محکم، محکم استوار کا جو مفسرین نے ترجمہ کیا وہ اس میں سے کیا کہ صداقت کے ساتھ پیش آؤ. اس چیز کو بیان کیا خدا نے، اگر تم صادق ہو جاؤ گے، تو میں اور آپ کیوں صادق بنے؟ اس لیے کہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کے مکتب سے، جس کے نام سے ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان کس امام کے نام سے؟ امام جعفر صادق کے نام سے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکتب جعفریہ کہا جاتا ہے، امام جعفر کے نام سے. اس امام کا لقب کیا ہے؟ صادق ہے. اس سے پہلے چلے جاؤ، جس رسول کے امتی ہو، اس رسول نے دوران جہالت، یعنی ابھی اسلام پھیلا نہیں ہے، اسلامی اقدار معاشرے کے اوپر حاکم نہیں ہوئی ہیں، ابھی رسول اللہ کی پہچان بے عنوان نبی نہیں ہوئی ہے، بے عنوان ایک فرد رسول اللہ اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں کہ جو جاہلیت کا معاشرہ ہے، جہاں ویلیوز نہیں ہیں، جہاں انسانیت نہیں ہے، اس معاشرے میں ہمارے رسول نے بے عنوان ایک فرد معاشرہ، بے عنوان ایک فرد جامعہ اپنا عنوان کیا لیا؟ لوگ دور جاہلیت کے لوگ رسول اللہ کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ امین اور صادق، امین اور صادق. لہذا یہ خدا نے بیان کیا، قولوا قولا سدیدا، ایسا ایمان ایمان سچائی پر، صداقت پر عمل کرو. تمہاری کردار کی بلندی صداقت سے، توجہ رکھیے گا، اگر تم صداقت پر عمل کرو گے. اب آگے نتیجہ دیکھیے، اور یہ نتیجے معمولی نہیں ہیں، جوانوں کو مخصوصاً خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ نتیجے معمولی نہیں ہیں، یہ نتیجے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. خدا کیا نتیجہ دے رہا ہے اگر میں صداقت پر عمل کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم. پہلا اثر تمہاری سچائی کا، صداقت کا، یہ آئے گا کہ خدا تمہارے اعمال کو سنبھال لے گا، یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، اصلاح کرے گا یعنی سنبھالے گا، یعنی پھر تمہارا عمل اس طرح سے ہوگا جیسے خدا چاہتا ہے، پھر تمہارا عمل تمہیں خدا کی بارگاہ میں رفعت اور مرتبہ عطا کر دے گا۔ یہ معمولی درجہ نہیں ہے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کا کہا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ اپنے عمل کو سنبھالو، ہمیں اور آپ کو کہا گیا من جاء بالحسنہ، جو خدا کے پاس نیکی کے ساتھ پہنچ جائے گا فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے 10 گنا نیکی ہوگی، لیکن جو اپنے اس عمل کو بچا کر لے جائے گا، خدا کہہ رہا ہے تم سچائی پر عمل کرو، زبان اور کردار کی سچائی پر آؤ، اس کی میں تقسیم ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ آئندہ۔ پہلا نتیجہ یصلح لکم اعمالکم، ابھی جو اعمال ہیں اس کو واضح رکھیے گا اپنے ذہن میں، اعمال سے مراد فقط نماز روزہ نہیں ہے، اعمال سے مراد ایک انسان اپنی زندگی میں جو کچھ انجام دیتا ہے اور جو کچھ انجام دینے کی اس کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو، ایک طالب علم کو، ایک نوجوان کو پڑھائی کی ضرورت ہے، میرا سچا کردار حتیٰ میری اس پڑھائی کے اوپر اثر انداز ہوگا، کیونکہ میرا یہ پڑھنا عمل ہے خدا کی بارگاہ میں، بہترین عمل ہے۔ کیسا عمل ہے؟ وہ ویسا عمل ہے کہ روایت نے بیان کیا کہ جو شخص، جو طالب علم اگر خدا کی خاطر اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کون سا عمل ہے جو آپ کو اتنی پرواز دے؟ خدا پڑھائی کو کہہ رہا ہے خدا کی خاطر، خدا کی خاطر۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا پڑھنے جا رہا ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، اکنامکس پڑھنے جا رہے ہیں، کامرس پڑھنے جا رہے ہیں، سائنس پڑھنے جا رہے ہیں، حوزے میں اپنا درس پڑھنے جا رہے ہیں، جہاں بھی پڑھنے جا رہے ہیں، اگر نیت خدا ہے، میڈیکل کا طالب علم وہ سوچے کہ بھائی یہ کام تو ظاہراً اسلامی نہیں ہے، نہیں، عیناً اسلامی کام ہے۔ ایک وہ شخص کے جو سوچے کہ میں تو اقتصاد پڑھ رہا ہوں، میں تو اکنامکس کا طالب علم ہوں، اس کا ڈائریکٹلی تعلق اسلام سے ہے؟ ہاں ہے۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میں اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر جہالت کو دور کروں اور اپنے اس ایکسپرٹیز سے انسانوں کی خدمت کروں گا، تو یہ عیناً الہی کام ہے۔ لہذا ملائکہ پر بچھاتے ہیں، خدا کیا کرے گا اگر تم سچائی سے عمل کرو گے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمام اعمال کی اصلاح کرے گا، چونکہ اعمالکم ہے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا نتیجہ، دوسرا نتیجہ یہ کہ تم سچائی پر آؤ، صداقت پر آؤ، یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ توجہ رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ایک گناہ کو، ترک اولا کو بخشوانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے تھے۔ معمولی مت سمجھیں ان چیزوں کو، قرآن کی آیات کو۔ حضرت آدم کو بڑے جتن کرنے پڑے تھے جب وہ جنت سے نکالے گئے، زمین پر بھیجے گئے، بڑا طویل عرصہ تھا آدم کو روتے ہوئے گزر گیا تھا، توبہ کی قبولیت کی ضمانت نہیں اتری تھی۔ وہ آپ نے سنا ہوا، پھر جبرائیل نے آ کے واقعہ کربلا سنایا، امام حسین کا تذکرہ آیا، اس پر جب جبرائیل کی سنانے پر حضرت آدم روئے، اس کے بعد خداوند عالم نے بخشش کی تھی۔ یغفر لکم ذنوبکم، خدا بہت آسان راستہ دے رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو تمہاری خطاؤں کو، تمہارے بوجھ کو تمہاری کمر سے میں اتار لوں، کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، سچے بن جاؤ، صداقت پر آ جاؤ، صداقت کے ساتھ زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یغفر لکم ذنوبکم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو زندگی میں اپنا زندگی کا طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لیتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، حقیقت میں یہی فوز عظیم تک پہنچنے والا ہے، یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آج کا راستہ کیا ہے فوز عظیم تک پہنچنے کا؟ جو پہلے ہم نے پڑھا اس کے اندر شک سے بچنا تھا، آج کا جو راستہ ہے آپ کے سامنے، کل ہم نے آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ خدا کے اولیاء میں سے کوئی ہو جائے تو فوز عظیم تک پہنچے گا، اور خدا کے اولیاء میں ہونے کا راستہ آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا۔ آج فوز عظیم تک پہنچنے کا راستہ صداقت، قولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ تقوا کے ساتھ، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، استوار بات کرو، محکم بات کرو۔ امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان نجات فی الصدق، نجات چاہتے ہو؟ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ نجات کا راستہ کون دکھا سکتا ہے، کس کے پاس ہے نجات کے راستوں کی نشاندہی کرنا؟ امام علی کے پاس ہے، امام علی تمام چیزوں کو جانتے ہیں. میں اور آپ امام علی کے زمانے میں جائیں تو کیا پوچھیں گے؟ مولا نجات کا راستہ؟ مولا جواب دیں گے نجات ہو بسد. اگر چاہتے ہو نجات یافتہ بنو کیا کرو؟ صرف صداقت پر عمل کرو. عزیز صداقت سچائی. اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. حصوں میں نہیں چار مراحل ہیں. مرحلہ با مرحلہ ہے. خب آج انشاءاللہ ان چار مراحل کو سیکھتے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو اس سعادت مندوں میں سے قرار دے. درود پڑھی محمد والے. پہلا مرحلہ صداقت کا. ہمارے ذہن میں معمولاً یہ آتا ہے صداقت اور سچائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو اصل مزاق ہے وہ ہماری گفتگو ہے, ہماری بات ہے. دعا میں سکھایا گیا کہ نہیں, ابتدا ہر چیز کی اس سے پہلے ہے. ہم ہر عمل کو جو انجام دیتے ہیں اس سے پہلے ایک بنیاد ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ہر عمل سے پہلے ایک چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے جب کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہیں یہاں سے ہمارا عمل شروع ہو رہا ہے تکبیر سے. اس تکبیر سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے, وہ کیا ہے؟ نیت ہے. پہلی صداقت کہاں رکھنی ہے؟ نیت کے اندر. صدق نیت پہلی صداقت. نیت پاک صداقت یعنی سچی. دکھاوا نہیں, خدا بندے عالم کو دکھاوا نہیں, خدا کے بعد خدا کے اولیاء کو دکھاوا نہیں, خدا کے بعد اولیاء کو آئمہ علیہ السلام کو دکھاوا نہیں. تبرک تقسیم کرنا امام حسین کے لیے دکھاوے والا تبرک نہیں. امام حسین علیہ السلام میری نیت سے واقف ہوں, میں اپنی نیت کے ساتھ دکھاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہ رہا ہوں. صدق نیت. اس صدق نیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اتنی زیادہ ہے کہ امام عصر کی دعا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. ایک طویل دعا ہے امام عصر کی, اس کو مفاتی جنا میں آپ نے دیکھا ہوگا انشاءاللہ. پہلا جملہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة, پروردگار مجھ کو اطاعت کی توفیق عطا فرما. وبعد المعصية, گناہ سے دوری کی توفیق عطا فرما. نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, گناہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ گناہ کی صلاحیت ہے, یعنی گناہ کا اثر ہے, صلاحیت نہیں اثر ہے. ہمارے اندر اس گناہ کی طرف کھینچنے کی صلاحیت موجود ہے. خدا بندے عالم نے ایسا رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ خدا اسی سے ہماری آزمائش کرے گا. اگر ہمارے اندر گناہ کی لذت نہ ہوتی تو گناہ سے بچنے پہ کوئی اجر بھی نہ ہوتا. اگر ہمیں گناہ کی لذت محسوس نہ ہوتی تو اس سے بچنے کا کوئی اجر بھی نہیں ہے. پھر اجر کہاں ہے؟ ثواب کہاں ہے؟ اس وقت کہ جب آپ کو ایک کام کرنے کا لطف آ سکتا ہو آپ خدا کی خاطر اس چیز کو چھوڑ دیں جس سے خدا نے بچنے کا حکم دیا ہے. یہ گناہ. لہذا پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية, اطاعت کو خدا سے مانگو اور اس کے ساتھ گناہ سے دوری کی توفیق بھی خدا سے مانگو. آسان نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. بات یہاں تک آئیے, اس کو سمجھتے ہوئے چلیے اس دعا کے اس جملے کو تھوڑا سا کامل کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام, قرآن کریم میں جو ان کا قصہ لکھا ہے, اتنے بڑے اور سخت گناہ سے بچ کر نکل گئے. انتہائی سخت گناہ ہوتا ہے یہ, ایک نامحرم کے ساتھ ایک خلوت کے مقام پر موجود ہونا اور اس میں نامحرم کا آپ کو دعوت دینا اور تمام امکانات کا فراہم کر دینا. تمام امکانات کو فراہم کرنے کے بعد تمام وسائل کا مہیا کرنا, دروازوں کو بند کر دینا, تمام چیزیں گناہ کے لیے آمادہ ہے آمادہ. وہاں سے نکل کر آنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ کے رسول اس قصے کو یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ یوسف کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ حضرت رسول اللہ یاد کرتے تھے اسے, معمولی کام نہیں ہے. اس کے بعد حضرت یوسف جب بچ کر آئے تو کیا کہا؟ جو قرآن نے بیان کیا 13ویں پارے کی پہلی آیت, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کر رہا, میں اپنے نفس کی جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کر رہا کہ میں بہت مستحکم تھا, مضبوط تھا اور ایسا امتحان تو کہ میرے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا. نہیں, وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس برائی کی طرف دھکیلنے والا ہے, اس کی طرف لے جانے والا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے کہ برائی کے جاتے ہوئے انسان پر خدا رحم کھا لے, خدا بچا لے. خب انسان نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اب وہ چونکہ بات یہاں تک آ جائے تو بات ناقص نہ رہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. یعنی پھر نوجوان سوچے کہ بس ٹھیک ہے جب خدا نے بچانا ہے بچائے گا، نہیں اقدام تم کرو گے خدا بچائے گا. حضرت یوسف کے سامنے دروازے بند تھے، ملکہ تھی اپنے زمانے کی، اس کا جاؤ حشم تھا، جانتے تھے دروازہ بند ہے، مگر ان کی صدق نیت تھی، وہی جو پہلی چیز تھی، صدق نیت تھی، سچائی تھی، انہوں نے اسی بند دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا کہ خدا میری نیت سے واقف ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، وہ قادر ہے، اللہ کل شئی قدیر ہے، وہ مجھے بچائے گا. حضرت یوسف بند دروازوں کی طرف، وہ بند دروازہ معمولی نہیں تالا لگا ہوا دروازہ ہے، اس کی طرف دوڑے ہیں. مفسرین نے بیان کیا جیسے جیسے دروازے کے پاس پہنچتے جاتے تھے وہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی ہر شے خدا کے اختیار میں. تم جب اپنے آپ کو خدا کے اختیار میں دو گے تو خدا بندے عالم اس کائنات کی ہر شے کو تمہارے سامنے مسخر کر دے گا. اصول ہے یہ، توجہ رکھیے گا، یہ فقط حضرت یوسف سے مخصوص نہیں ہے. بس اپنے حصے کا کام کرو. یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اب کیا کروں، پھنس گیا، دروازے بند ہیں، ملکہ ہے، حکم نہیں. صدق نیت تھی یوسف علیہ السلام کی، لہذا اس صدق نیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیۃ وصدق النیۃ، سچی نیت عطا فرما مجھ کو. اس نیت کے بڑے کمالات ہیں. ہمارے ہاں ہمیں اعمال میں سکھایا یہ گیا کہ انما الاعمال بالنیات. دیر پر ہے، شاباش، بہت اچھا جمان ساتھ چل رہا ہے، جواب دے رہا ہے الحمدللہ. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت صاف رکھو، نیت اچھی رکھو. خدا مند علم کتنا مہربان ہے عزیزوں، اس نیت کی اہمیت کتنی ہے. تاریخ نے روایت میں بیان کیا کہ ہمارے ساتھ جو دو ملائکہ رہتے ہیں، ایک برائی کا لکھنے والا اور ایک اچھائی کا لکھنے والا. جو برائی کا لکھنے والا ہے، جب کسی انسان مومن سے کوئی گناہ انجام پا جاتا ہے، نیت نہیں ہے، پا جاتا ہے، انجام دے دیتا ہے، خدا کی جانب سے اس کو کہا جاتا ہے ابھی رک جاؤ، شاید پلٹ جائے. وہ پھر لکھنا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے ٹھہر جاؤ، شاید پلٹ جائے. روایت کے اندر آیا 3 دن تک خدا بندے عالم اپنے ایک بندے کو مہلت دیتا ہے، 3 دن تک اس ملک کو لکھنے نہیں دیتا کہ رک جاؤ پلٹ جائے. کیوں؟ خدا چاہتا ہے میرا اور آپ کا نام عمل صاف اس کی بارگاہ میں جائے، خدا اس پہ کوئی دھبا نہیں دیکھنا چاہتا، یہ خدا کی مہربانی. 3 دن بعد لکھنے کا حکم دیتا ہے. لیکن جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، ادھر انسان کسی اچھے کام کا اپنے ذہن میں خیال لاتا ہے، خدا مند عالم جو انسان کے خیالات سے واقف ہے اس ملک کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام عمل میں اس نیکی کو لکھ لو. وہ فرشتہ پلٹ کر کہتا ہے بارے اللہ اس نے انجام نہیں دیا، کہتا ہے نہیں اس نے ارادہ کر لیا، اس کا ارادہ میرے لیے قیمتی ہے. یہ خدا مند عالم نیت ہے. بس پہلی سچائی کہاں چاہیے؟ صدق النیہ. آپ نے حضرت یوسف کے کردار میں دیکھ لیا، ایک مثال میں نے رکھی چونکہ وقت انتہائی کم ہے، ورنہ اس پہ بہت اچھی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے. ایک سچی نیت، دروازے کھلتے چلے گئے، اس گناہ سے بچے. اس گناہ سے بچنے کے بعد خدا مند عالم نے ان کو جو پہلی چیز عطا کی وہ علم خواب، تعبیر خواب عطا کی ہے اور ان کو مقامات عطا کیے. وہ پہلی چیز صدق نیت. اسی طرح سے اس نیت کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے، آیت العالی نے اس کو بیان کیا. ایک مومن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مہمان بنا. مہمان بنا، ایک رات کو امام کے گھر میں رکا. اب یہاں پر توجہ یہ کیجئے گا کہ انسان، ایک مومن اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ امام کا مہمان بنے. امام اس کو اپنے گھر میں جگہ دے. رکا، رات کو رکا، نیت کے اوپر بات ہو رہی ہے. جب رات کو رکا، امام کے گھر میں رکا، اب امام رات کو وقت ہوا نماز شب کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. امام نے نماز تہجد پڑھی، یہ مومن اٹھا، اس نے امام کی نماز تہجد کو دیکھا، امام کے انداز کو دیکھا. یقیناً امام صادق کا بھی انداز عبادت کا وہی ہوگا جیسے علی مرتضیٰ کی عبادت کا انداز. جب امام صادق علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، اب یہ دیکھتا رہا امام کے گریے کو، شوق عبادت کو، اور اپنے اوپر افسوس کرتا رہا کہ یہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ان کی نماز کی کیا کیفیت ہے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہماری کیا کیفیت ہے. اپنے اوپر افسوس کرتا رہا. بہرحال پانی پیا اور سو گیا. صبح اٹھا، امام سے گفتگو کی، امام سے تذکرہ کیا کہ مولا میں نے رات کو آپ کو نماز عشاء پڑھتے ہوئے دیکھا. میں بڑا اپنے اوپر پچھتاتا رہا کہ ہم نہیں پہنچ سکتے، جو راستہ آپ کا ہے وہ بڑا مشکل ہے، اس عشق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ کیسے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. امام نے اس کا جواب نہیں دیا، کہا لیکن تو بھی رات کو محروم نہیں رہا، تو نے بھی ایک بڑا کام کیا. حیران ہو گیا، مولا میں نے تو فقط آپ کو دیکھا، اپنے اوپر افسوس کیا اور اس کے بعد میں سو گیا، میں نے کیا بڑا کام کیا؟ امام نے کہا نہیں، تو نے ایک بڑا کام کیا تھا، اس کا اجر بھی معمولی نہیں ہے. مولا کیا کیا تھا؟ کہا جب تو اٹھا، تجھے پیاس لگی تھی، تو نے جب پانی کا گلاس اٹھا کے پانی پیا، تجھے اس وقت کربلا یاد آئی تھی. تو نے اس وقت اپنی نیت کے اندر، فکر کے اندر امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے امام حسین پہ سلام بھیجا تھا، وہ سچی نیت کے ساتھ بھیجا تھا، اس کا بڑا اجر ہے. امام نیتوں سے واقف. نیت ابھی حالیہ جو ہمارے زمانے کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ترانہ، اس نے پوری دنیا کی تشیع کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے سلام فرماندے کے نام سے. تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے شاید 70% لوگوں نے تو سنا ہی ہوگا. میرا دوسری جگہ کا موضوع چونکہ یہی ہے، میں اس کی گفتگو یہاں نہیں لا رہا، لیکن نیت پہ بات آئی تو بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک ترانہ ہے بچوں کی زبان سے، جو بچے بیٹھے ہیں 8-10 سال کے بچے، ان کی زبان ہی کچھ گفتگو ہے، مگر نیت خالص تھی. اس ترانے کو بنانے والا جو گروہ تھا، اس نے فقط امام زمانہ کی خاطر اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا، خدا مند عالم نے ان کی نیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہاں ترانہ پھیل چکا ہے. ہر کسی نے اپنی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، سلام فرماندے کو سلام یا مہدی کے نام سے، افریقہ، امریکہ، دنیا، فرانس، دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوا. خوب نیت عزیزان محترم، بس وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. پہلی چیز کیا چیز ہے؟ صدق کے اندر صدق نیت ہے. اپنی نیت کو خالص کرو. خدا ان علم کیا کہہ رہا ہے؟ تم نیت خالص کرو گے کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، تمہارے کام درست ہو جائیں گے. اعمال سے پھر میں کہہ رہا ہوں فقط نماز روزہ نہیں ہے، کام، زندگی، زندگی کے جو کام ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، خدا اصلاح کرے گا، خدا کام کو سنبھالے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسری جو جگہ جہاں پہ انسان کو صداقت چاہیے، وہ زبان کا مرحلہ، زبان میں صداقت. عزیزان محترم، گناہ کبیرہ کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، علماء نے 70 بیان کیے ہیں، بعض جگہوں پر اس سے کچھ کم اور زیادہ بیان کیے ہیں. ان 70 گناہ کبیرہ میں سے 20 گناہ کبیرہ فقط زبان کے ہیں. 20 گناہ کبیرہ، 20 گناہ کبیرہ کا تعلق زبان سے. ہماری یہ زبان جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے بیان کیا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرمہ صغیر یعنی بہت ایک چھوٹا سا عضو ہے، و جرمہ کبیر، لیکن اسی چھوٹے سے عضو کے، ہماری زبان جو عضو ہے ہمارے بدن کا، اس چھوٹے سے عضو کے گناہ بہت بڑے ہیں. ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اسی زبان کے بے اختیار چلنے سے، ان کنٹرول چلنے سے کتنے گھر تباہ ہو گئے. اس نے اس کی برائی کر دی ادھر، اس نے اس کی برائی کر دی ادھر، اس نے اس کی غیبت کر دی ادھر، اس نے اس کی چغل خوری کھائی ادھر. عزیزوں نے مطلب، جتنے غلط فیصلے ہمارے ججز صادر کرتے ہیں، کس چیز سے صادر کرتے ہیں؟ زبان سے صادر کرتے ہیں. کتنے قاتلوں کو پناہ دے دیتے ہیں، کتنے بے گناہوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیتے ہیں، یہی زبان ہے. اب اس زبان کا جرم بڑا ہے، اسی لیے تو نہیں، لیکن بہرحال امام علی علیہ السلام اپنے ایک خطبے کے اندر اپنے ایک عزیز کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں وَكَانَ فِيمَ مَزَا أَخٌ لِلَّهِ، میرا ایک بھائی تھا جو اللہ کی خاطر میرا بھائی تھا. اب کسی کو یاد کریں، امام نے نام نہیں لیا، آغا علی نے اس چیز کو بیان کیا کہ امام نے نام تو نہیں لیا لیکن اس کی صفت بیان کی ہے. اس کی صفت بیان کرتے ہوئے امام کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ وہ اکثر و دہر ہی صامتوں، میرے اس اللہ کی راہ کے بھائی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اکثر خاموش رہا کرتا تھا، اکثر خاموش رہا کرتا تھا. امام اس کو ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، یعنی بلا وجہ میں زبان نہ کھولو، مخصوصاً جہاں تمہاری زبان کے کھلنے سے گھر برباد ہو جائے، مخصوصاً جہاں تمہاری زبان کھلنے سے معاملات خراب ہو جائیں. عزیزان محترم، ہماری زندگیوں کے بہت سے معاملات اسی زبان کی وجہ سے برباد ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ صداقت نہیں ہے. تعصبات کے ذریعے سے بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں، یہ تعصبات میری تنظیم، اس کی تنظیم، میری ٹرسٹ، اس کی ٹرسٹ، میری امام بارگاہ، اس کی امام بارگاہ، میرا خاندان، میرا دوست، اس کے اندر ہے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر زبان کو نہیں سنبھالو گے، صداقت پہ عمل نہیں کرو گے، فوز عظیم تک نہیں پہنچو گے، پھر فوز عظیمہ تک نہیں پہنچو گے. پھر امام حسین کے اصحاب کو کہتے ہوئے احتیاط سے کہنا، توجہ رکھیے گا، یہی زبان جس سے میں بیان کر رہا ہوں اپنے اندر صداقت چاہتی ہے. میں اور آپ جب دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اس دعائے ندبہ کے اندر ایک جملہ پڑھتے ہیں. اب میں فقط ایک دو چیزوں کی بات آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. مثال کے طور پر دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں سے مانوس ہوں انشاءاللہ، لیکن واقعی کبھی ان دعاؤں کے مطالب پہ بھی غور کریں. اس میں ایک جملہ ہے، عزیز علیہ ان ار الخلق ولا ترا، میرے لیے انتہائی سخت ہے، ناگوار گزرتا ہے مجھ کو اے امام زمانہ کہ میں ار الخلق، میں سب کچھ تو دیکھوں مگر آپ کو نہ دیکھوں. یعنی کیا مطلب ہے جملے کا؟ میں امام زمانہ سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے اس دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہے اگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. میں اس جملے میں صادق ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ جملہ کس سے کہہ رہا ہوں؟ زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوں. اب صداقت چاہیے اس جملے کو ادا کرنے کے لیے، اس مقام تک پہنچوں. کیسے پہنچوں؟ اس کی مثال قرآن کریم میں یعنی یعقوب علیہ السلام کا گریہ ہے. تمام بیٹے یعقوب کے سامنے موجود ہیں، سارے کے سارے بیٹے موجود ہیں، ایک بیٹا موجود نہیں ہے. کون؟ یوسف موجود نہیں. اس یوسف کی جدائی یعقوب پر اتنی شاق ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں جناب یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ اس جملے کا مطلب ہے، عزیز علیہ ان ار الخلق ولا ترا، اے یوسف میرے لیے بہت شاق ہے میں سب کو دیکھ پاؤں مگر تو میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو. دعائے ندبہ کا یہ مطلب ہے، یعنی اس جگہ تک انسان پہنچے کہ واقعی اس کو وحشت ہو امام کے بغیر اس دنیا کے اندر. اور ہم معمولاً ان چیزوں کے اندر دیکھیں اپنے آپ کو، ہم ہر شب جمعہ آ کے کہتے ہیں فیا لیتنی کن تو معکم، کاش ہوتا. اس جملے میں دیکھیں صداقت ہے، یعنی انشاءاللہ کہ آپ مومنین کے اندر صداقت ہے. بس عزیز تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. دوسری صداقت کہاں چاہیے؟ زبان کے اندر. تیسری صداقت کردار کے اندر، عمل کے اندر. جو کہہ رہا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، اس میں سچا بن کے دکھاؤں، صادق بن کے دکھاؤں. وقت ختم ہو گیا، میں اس کو یہیں رکتا ہوں. چوتھی چیز، اسی سے مصائب پہ لنک دوں گا. چوتھا جو صدق کا عمل ہے، سچائی کا عمل ہے، چوتھا وہ کہاں ہے؟ صدق در عہد، اپنے عہد و پیمان میں صداقت چاہیے. اپنے عہد و پیمان میں اپنے آپ سے پوچھیے، سوال کیجئے، میرا اور آپ کا کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خود جواب آئے گا ہاں ہمارا، خدا مند عالم کی جانب سے ہمارے ائمہ کے ساتھ ایک عہد اور پیمان ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھیے، آیا میں اس عہد و پیمان کو زبان سے نہ دہراؤں تو کیا یہ عہد و پیمان نہیں ہوگا؟ جواب آئے گا نہیں، یہ عہد تم سے لیا گیا ہے. تمہیں اگر ولایت علی کے اوپر پیدا کیا گیا ہے تو تمہاری گردن پر اس ولایت کا توق ہے. تمہیں اگر امامت کے راستے پر ڈالا گیا ہے تو تمہاری پاس یہ امامت کا ذمہ داری عہد ہے. چوتھی صداقت کہاں چاہیے؟ عہد امامت میں چاہیے. امامت کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس عہد کو ادا کرنا ہے. کیا عہد ہے؟ دو عہد میں بھی ہم آپ اور پڑھتے ہیں، میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہم انی اجدد لہو بسبیحتی یومی حاضر، پروردگار آج کی اس صبح میں میں اپنے وعدے کو امام کے ساتھ دوبارہ دوہرا رہا ہوں. عہد ہے میرا. کیا عہد ہے؟ کہ مولا میں آپ کی خاطر کام کروں گا، جو ہو سکے گا کروں گا، آپ کی خاطر کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کے ظہور کی خاطر کام کروں گا. جو ہمارا امام سے عہد ہے، میں اور آپ اس کو زبان سے نہ بھی دوہرائیں تو یہ عہد ساقط نہیں ہو رہا. توجہ رکھیے گا عزیزوں، وقت ختم ہو گیا. اس عہد کے اوپر کربلا والے پورے اترے، عہد امامت پر کربلا والے پورے اترے. اسی لیے کربلا والے فوز عظیم پر فائز ہیں، عہد امامت پر پورے اترے. عزیزان محترم، رات آ گئی، شب عاشور کی رات، عہد امامت کی ادائیگی کی رات. ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بچے کو کل کے آنے والے امتحان کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے کہ دیکھو بیٹا کل امتحان کا دن، دیکھو بیٹا کل مشکل کا دن، ہمارا عہد ہے امامت کے ساتھ، اے بچوں کل مایوس نہ کرنا، اس عہد کو پورا کرنا. تمام مائیں اپنے بچوں سے عہد لے رہی ہیں، تمام بچے عہد کو دے رہے ہیں. اور عزیزان محترم، وہ وقت آ گیا صبح عاشور سے عصر عاشور کے نزدیک نزدیک کہ ہر بچہ اپنے عہد کو ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہو گیا. ہر کربلا کی ماں مطمئن ہے کہ میرے بچے نے اپنا عہد پورا کیا. عہد امامت ولایت کے ساتھ عہد تھا، قربانی دینے کا عہد تھا، جان دینے کا عہد تھا، اس کی راہ میں قدم رکھنے کا عہد تھا، پورا ہو گئے. ہر ماں مطمئن ہے. مگر آئیے آپ کو ایک ایسی ماں کے خیمے میں لے کے چلوں کہ جو اپنے ہاتھوں سے جھولا جھلا رہی ہے اپنے بچے کو، اور اس کے ذہن میں یہ عہد گھوم رہا ہے کہ خدا مند عالم نے عہد و پیمان لیا تھا کہ اے صاحبان ایمان، تم اپنی طرف سے اپنی امامت کا دفاع کرو گے، اس ماں کے ذہن میں یہ خیال یقیناً آ رہا ہے کہ ہر ماں سرخرو ہو گئی، ہر ماں سرفراز ہو گئی، اس کے بچے نے اپنا عہد عطا کر دیا، میں کیا کروں، میرا بچہ تو بہت چھوٹا ہے، میں اس عہد امامت کو کیسے ادا کروں، میں کیسے اس عہد کو ادا کر سکتی ہوں؟ بس عزیزان محترم، میں عرض کروں گا کہ یہ اس ماں کی سچی نیت ہے، صدق النیہ ہے، یہ ماں یہ چاہتی ہے کہ واقعی اپنے امام کی راہ میں کچھ پیش کرے، چونکہ اس کی نیت سچی ہے، خدا نے اس ماں کے لیے راستے کو کھولا۔ ادھر کربلا کے میدان میں امام حسین نے آواز دی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرنے کے لیے باقی بچا ہو؟ عزیز بل اس کے بعد مقتل میں بیان ہوا کہ خیمے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا، بیویوں کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مولا سمجھے میری اس آواز بھر اس استغاثے کے اوپر بیویاں گھبرا گئیں، خیمے کی طرف آئے، آ کر کہا کہ ابھی ذرا صبر و تحمل سے کام لو، ابھی میں زندہ ہوں۔ بیویوں نے کہا مولا رونا ہمارا اس وجہ سے نہیں ہے، آپ نے جب هل من کی آواز بلند کی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کی آواز بلند کی ہے، مولا اس وقت سے یہ بچہ اس جھولے سے زمین پر گرا ہے، اب یہ بچہ کسی بھی طرح سمجھتا نہیں ہے، آغوش پر آغوشیں بدلی جا رہی ہیں، کسی بھی طرح اس بچے کو قرار نہیں آ رہا، گویا یہ بچہ اپنی ماں کی طرف سے جا رہا ہے عہد امامت کو ادا کرنے کے لیے۔ بس عزیزوں، یہ آج کی مصائب بڑے سخت مصائب ہیں، میرے مولا کے اوپر سخت ترین مراحل میں سے وہ مرحلہ ہے۔ میرے مولا نے ایک 6 ماہ کے بچے کو طلب کیا، لاؤ رباب، بچہ پیاسا ہے، میں اسے آخری مرتبہ کوشش کروں پانی پلانے لے جاؤں؟ عزیزوں، میرا مولا اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آیا ہے، اپنے بچے کو چاہتا ہے کہ پانی اس کو پلا دیا جائے۔ لوگوں سے ایک دعا امام نے اپنے الفاظ بیان کیے، امام نے کہا یا قومی، اے قوم اشقیا، ان لم ترحمونی، اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آتا، پر ہم حاضر طفل، اس بچے پہ تو رحم کھاؤ۔ اللہ اکبر، حسین کا استغاثہ ہے، حسین کی فریاد ہے، عزیزوں کسی نے رحم نہ کھایا، تاریخ نے بیان کیا، میرے مولا نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا، اگر سمجھتے ہو بچے کے بہانے خود پانی پیوں گا، آؤ اس بچے کو زمین پر رکھ دیا ہے، خود ایک گھونٹ پانی پلا دو، میں کہوں گا مولا زمین کربلا بڑی گرم ہوگی، ارے مولا بچے کے جسم میں پانی موجود نہیں ہے، بچہ پہلے ہی ہلکان ہو رہا ہے۔ عزیزوں کسی نے رحم نہ کھایا، میرے مولا نے دوبارہ علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا، اس کے بعد ایک جملہ کہا، اے حجت خدا کی حجت ہو، علی اصغر اپنی آخری حجت تمام کرو۔ عباس ارباب مقاتل نے لکھا، علی اصغر نے سوکھی زبان لبوں پر پھرائی، فوج اشقیا میں ہلچل مچ گئی، ارے 6 ماہ کا بچہ، پیاسا گلا، سوکھی زبان، فوج اشقیا منہ پھیر کر رونے لگی۔ عمر ابن سعد نے حرملا کو حکم دیا، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، فوج کی حالت متغیر ہو گئی۔ عزیز عمر حلا بھی آیا، حرملا نے اپنے کمان میں تیر کو جوڑا، میں آپ مومنوں کی طرف سے بیان کروں، اے حرملا، ارے تیر جوڑنے سے پہلے اپنے تیر کو دیکھ لینا، ارے وہ تیر جو اس معصوم گلے کے برابر ہو اس کا انتخاب کر لینا۔ اللہ اللہ، تیرے سے شوبہ کا انتخاب، علی اصغر کا معصوم گلا، تیر چلا، اب جو بچہ بھی آپ کے ہاتھوں پہ بے دم و حرکت تھا، ساکت تھا، حسین نے محسوس کیا وہ بچہ اب مچل رہا ہے، مگر اس کے مچلنے کی وجہ، ارے وہ تیرے سے شوبہ ہے۔ حسین نے ہاتھوں کو علی اصغر کے خون کے نیچے رکھا، اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، صدا آئی، حسین قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ حسین نے زمین کو حوالے کرنا چاہا، صدا آئی، قیامت تک زمین حسین اناج نہ اگائے گی۔ حسین نے اپنے چہرے پر خون علی اصغر کو مل لیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزیز بس میرا مولا علی اصغر کو لے کر چلا، صبح عاشور کا عمل کرتے ہیں، سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے حسین نے یہ عمل کربلا میں کیا کیوں؟ تاکہ ماں کے کانوں میں خبر پہنچ جائے حسین کوئی بڑی خبر لا رہا ہے۔ ارے جو بچہ پانی کے لیے گیا تھا اس سے باہوں
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ الٰہِ تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ پروردگار تیری رحمت کا واسطہ تمام دنیا میں جہاں کہیں عزاداری اور یوس عزاداری کو کرنے والے مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، تمام مراجع عزام کو رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی